ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال تبارك وتعالى في مقام اخر واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل تکریم بزرگان محترم سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں اور میری جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان آیات کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ رب العالمین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کائنات انسانی کے لیے زندگی گزارنے کا جو پسندیدہ طریقہ اللہ کی نظر میں تھا، اس جہان میں زندگی کے لمحات گزارنے کا جو موقع انسانوں کو دیا گیا ہے اسے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا جو اللہ کے ہاں اسلوب اور ضابطہ طے ہے، اس ضابطہ حیات کو، اس قانون الہی کو اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اسلام 1400 سال قبل کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ جس چیز کو حرام قرار دیا جانا تھا وہ حرام قرار دے دی گئی، جو چیز حلال قرار دی جانی تھی وہ حلال ہو چکی، جائز اور ناجائز کے مسائل بتا دیے گئے۔ اب تکمیل اسلام کے بعد، اتمام نعمت خداوندی کے بعد، اگر کوئی شخص مسلمان بھی کہلائے اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال نہ سمجھے اور خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرے، وہ خود تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے مگر اللہ کی حلال کردہ چیز نہ حرام ہو سکتی ہے اور حرام کردہ چیز نہ حلال ہو سکتی ہے۔ یہ نقطہ اگر ذہن میں آ جائے، اور جب تک یہ بات ذہن میں نہ بیٹھے تو اسلام مکمل بھی نہیں ہوتا اور ایمان مکمل بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کے دور میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زمانے کے ترقی کر جانے کی وجہ سے، حالات کے پر آشوب ہو جانے کی بنیاد پر اور چاروں طرف سے اسلام کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنے جانے کی وجہ سے آج کے دور میں شاید اسلامی اقدار کی اتنی پاسداری نہیں کی جا سکتی جیسے کہ اس دور میں کی گئی۔ آج اسلام کے ان بنیادی اساسی مسئلوں پر اتنا زور نہیں دیا جانا چاہیے جتنا اس زمانے میں دیا گیا تھا۔ حالات کا تقاضا یہ ہے، سیاست کا مطالبہ یہ ہے، عقل اس بات کی خواہ ہے کہ تھوڑی سی مداہنت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اسلام کو بھی چھوڑا نہ جائے لیکن بغاوت سے بھی انحراف نہ کیا جائے۔ نہ خدا کے ساتھ رنجش پیدا کرو اور نہ رام کے ساتھ دشمنی مول لو، بغل میں چھری دباؤ، کام اپنا کرتے جاؤ اور منہ سے رام رام بھی کہتے جاؤ۔ یہ دوغلا پن، یہ منافقت، یہ ایسی بیماری ہے کہ جو بیماری جس قوم پر آئی، اس قوم کا جو حال ہوا اور اس قوم کا جو انجام ہوا، قرآن کریم نے اس سے بھی ہمیں آگاہ کر رکھا ہے. اس کائنات رنگ و بو میں ہزاروں قومیں آئیں، طرح طرح کی جماعتیں پیدا ہوئیں، لیکن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے واقعات کو محفوظ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو آئینے کی طرح ہر وقت ہمارے سامنے، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے انسانوں، اے اسلام پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے مسلمانوں، ضرور بھی ضرور ایسا ہوگا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی حالات پیدا ہوں گے. تم معاشی طور پر، تم معاشرتی طور پر، تم سیاسی طور پر ایسے حالات سے مقابلہ کرنے پر تیار کیے جاؤ گے، ایسے حالات تم پر مسلط کر دیے جائیں گے جن حالات میں گرفتار ہو کر تم بھی وہی سوچ سوچنے لگو گے جو پہلی قومیں سوچتی رہیں. ان حالات میں گرفتار ہو کر تم بھی وہی انداز اختیار کرنے لگو گے جو پہلی قوموں نے اختیار کیا. آزمائش کے ان لمحات میں تمہارے پائے استقلال میں بھی اسی طرح لغزش پیدا ہونے لگے گی جیسے پہلی قوموں کے پائے استقلال میں لغزش پیدا ہوئی. لیکن یاد رکھنا، قرآن تمہارے سامنے آئینہ ہے اور تمہیں پہلی قوموں کے حالات بتلا رہا ہے کہ اگر ان قوموں نے ان حالات میں وہ راستہ چھوڑ کر جو انہیں بتایا گیا تھا دوسرا راستہ اختیار کیا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا. جس انجام سے وہ قومیں دوچار ہوئی تم بھی اسی انجام سے دوچار ہو جاؤ گے. جو عذاب ان قوموں پر مسلط ہوا تم پر بھی وہی عذاب مسلط ہو کر رہے گا. جس پریشانی سے وہ قوم گزری نافرمانی کی وجہ سے، تم بھی نافرمانی کی وجہ سے اسی مصیبت اور اسی عذاب سے گزر جاؤ گے. جس طرح اس قوم میں اہل حق نے مصائب کو جھیلا، لوگوں کے طعنے سنے، پریشانیاں اٹھائیں، بالآخر نجات حق والوں ہی کو حاصل ہوئی، اگر تم مستقل مزاج رہے، اگر تم مصیبت اور پریشانی کے دریاؤں کو عبور کرتے رہے اور آزمائش کے ان مشکلات سے خوشی خوشی تم گزرتے چلے گئے تو تمہیں بھی اسی طرح سرخروئی اور کامیابی نصیب ہوگی جس طرح پہلی قوموں کے حق پرستوں کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی تھی. آج میں خصوصیت کے ساتھ ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے قرآن کریم سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس واقعے کے ساتھ اس وقت جو حالات اور جو فضا اور جو ماحول وابستہ تھا، قریباً قریباً آج ہم ایسے ہی ماحول، ایسے ہی حالات، ایسے ہی معاشرے سے دوچار ہیں. یہ ذکر ہے ایک ایسی قوم کا، قرآن جسے کہتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ دریا کے کنارے پر ایک شہر آباد ہے، ایک بستی اور قصبہ موجود تھا جس شہر کو مورخین ایلا کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس بستی کا نام تھا ایلا. غالباً اس بستی کی طرف دعوت لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے گئے. بستی کے لوگوں نے داؤد علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہا اور انہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد، پیغمبر کی اتباع اور پیروی کے بعد جب ایک زمانہ گزر گیا تو اللہ کی طرف سے یہ مقصود ہوا کہ اس قوم کی آزمائش کی جائے. قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر دیکھیے، بڑے تکرار کے ساتھ، بڑے اصرار کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ قرآن پکار کر کہتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کا اعلان کرتی ہے. جب بھی کوئی قوم شاہراہ اسلام پر چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے ہم اس قوم کو آزمائش کے راستوں سے ضرور گزارتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور دوسری جگہ کہا گیا کہ ہم ضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ کہا گیا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. اس طرح کی کئی آیات قرآن کریم میں ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے لوگوں کو آزمایا ہم تمہیں بھی آزمائیں گے. جس طرح پہلے لوگوں کو ہم نے پرکھا اور جانچا اس طرح تمہیں بھی پرکھا جائے گا تمہیں بھی جانچا جائے گا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آزمائش پر پورا کون اترتا ہے اور آزمائش کے لمحات میں راستہ کون چھوڑتا ہے. یہ ایک بستی ہے ایک آبادی ہے جو دریا کے کنارے پر ہے. اس اعلیٰ کی بستی کے لوگوں کا گزر اوقات ذریعہ معاش اور کاروبار کا ذریعہ سارا کا سارا دریا کی اس مچھلیوں پر ہے جنہیں وہ دریا سے پکڑ کر ان سے تجارت کرتے ہیں ان پر اپنا گزر اوقات کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں. کاروبار خوب پھیل پھول رہا تھا اللہ کی نعمت جو مچھلیوں کی شکل میں انہیں حاصل تھی روزانہ مچھلیاں پکڑتے روزانہ اسے فروخت کرتے پیسے کماتے بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا اور رب العالمین نے ان کا معاشی استحکام اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ نہ مچھلیوں کے کم ہونے کا خوف تھا نہ کاروبار کے بگڑنے کا خوف تھا. اب میں اس تفسیر میں نہیں جاتا وقت کی قلت کی وجہ سے کہ یہ مچھلی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو آپ چارہ بھی کاٹ کر نہیں کھلاتے جس کو آپ کھل بنولا بھی نہیں کھلاتے جس کو آپ درختوں کے پتے اتار کر بھی نہیں کھلاتے جس کو آپ بکریوں کی طرح جنگل میں چرانے کے لیے بھی نہیں لے جاتے. پانی اس کی غذا ہے پانی اس کا گھر ہے پانی اس کے رہنے کی جگہ ہے. آپ کا کام ہے کنڈی لگائیں مچھلی پکڑ لیں جال لگائیں مچھلی پکڑ لیں وہاں وہ خود بخود پرورش پا رہی ہے خود بخود تیار ہوتی چلی جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نسل بڑھاتی چلی جا رہی ہے اور آپ کے لیے ہر وقت تیار ہے. آپ اسے پکڑیں خود بھی اپنی روزی کا ذریعہ بنائیں اور اپنے کاروبار کو بھی اس پر چلائیں. جب اس قوم میں خوب خوشحالی پیدا ہو گئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جس رب نے دریاؤں میں تمہارے لیے مچھلیاں پیدا کی ہیں جس رب نے تمہیں مچھلی کے کاروبار کے ذریعے سے خوب دولت مند اور خوب کاروبار مستحکم تمہیں عطا کیا ہے اب اس رب کا حکم ہے کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہ کرو باقی چھ روز مچھلی کا شکار کرو. اب اسی چیز کا نام عبادت ہے اسی چیز کا نام عبادت کیا ہے خلاصہ عبادت کا کیا ہے کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اسے کیا جائے تو عبادت ہے جس چیز سے روک دیا اسے رک جائیں تو عبادت ہے جس کو کرنے کا حکم دیا اسے نہ کریں تو بغاوت ہے جس سے روکا اس سے نہ رکے تو بغاوت ہے. عبادت اللہ کے حکموں کو پر چلنا اور جس چیز سے روک دیا اس سے رک جانا اس کا نام عبادت ہے. اب اس میں مرضی نہیں چلتی اس میں عقل نہیں چلتی کہ آدمی کہے لو جی اس میں کیا لاجک ہے اس میں کیا فلسفہ ہے کہ چھ دن تو مچھلی پکڑے ساتویں دن نہ پکڑے یہ کیا ہے یہ تو جناب اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں اپنے ضابطے ہیں کیا اصول. لیکن یہ تو اللہ کا نظام ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہم بندوں نے جب اللہ کے نظام کو چھوڑا تو ہم اس سے بھی زیادہ بندوں کے بنائے ہوئے تنگ نظام میں گرفتار ہو گئے. اللہ کا تو حکم تھا کہ وہ دو ایک دن مچھلی نہ پکڑے شکار نہ کریں. پاکستان کی گورنمنٹ کا حکم ہے کہ دو دن گوشت جانور ذبح نہ کیا کرو منگل اور بدھ کے دن جانور ذبح یہ پاکستان کا قانون ہے یا نہیں ہے اس کو تو سارے مانتے ہیں. اللہ میاں نے ایک دن روک دیا تو بڑی تکلیف ہونے لگ گئی اپنے بنائے ہوئے. یورپ میں آج لوگ یہی کہتے ہیں جناب یہ کیا بات ہے اگر
دو گواہ موجود ہوں، ایک مرد اور عورت دونوں موجود ہوں اور دو گواہ ہوں، وہ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں ایجاب و قبول کی شکل میں، اب آپ کہتے ہیں یہ نکاح ہو گیا ہے اور یہ نصف ایمان ہے، اب یہ جناب عبادت ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اگر یہ دونوں بغیر ایجاب قبول کے اب رضامندی کے ساتھ کچھ دن آپس میں گزاریں، پھر وہ کسی اور کے پاس چلے جائے، یہ کسی اور کے پاس چلے جائے، آپ اسے گناہ کہتے ہیں، آپ اسے بدکاری کہتے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ آدمی آزاد ہے، اس پر پابندی لگانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ بحثیں ہماری ہوتی رہی لندن میں، میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ پابندی قبول نہ کریں تو خدا کی قبول نہ کریں، کرنے پہ آئے تو انسانوں کی قبول کر لیں۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ جناب جا رہے ہیں، آپ کو بہت جلدی ہے، کوئی آدمی آپ کا دوست تڑپ رہا ہے اور موت کے منہ پہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، آپ کو فوراً اس کے پاس پہنچنا ہے، لیکن اچانک آپ بریک لگا لیتے ہیں، دو منٹ تک انتظار کرتے ہیں، سوال ہوتا ہے کس نے روک دیا ہے، جواب آتا ہے لال بتی نے روک دیا ہے۔ بھئی لال بتی نے کیوں روک دیا؟ آپ اسے کراس کیوں نہیں کرتے؟ کہتے جی قانون کی خلاف ورزی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ پھر جیل میں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا جو رب کی غلامی نہیں کرتا وہ بندوں کی غلامی کرتا ہے، بغیر ضابطوں کے تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی، تھوڑا تھوڑا اس میں بھی، بغیر ضابطوں کے زندگی گزر ہی نہیں سکتی، بہرحال زندگی کے لیے ضابطے بنانے پڑتے ہیں۔ تو اللہ نے انسانی زندگی کے لیے جو ضابطے بنائے ہیں، ان ضابطوں کا خیال رکھنا، ان کی ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ تو حکم یہ ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب یہ تھی آزمائش، یہ شکار کرنے سے باز آ گئے، کہا ٹھیک ہے جی، چھ دن تک مچھلی کا شکار اتنا کر لیا کریں گے کہ ہفتے کے دن نہ بھی کیا تو انشاءاللہ کوئی گھاٹا نہیں پڑے گا۔ آزمائش یہ ہوئی کہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، چھ دن تک کنڈیاں لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، جال لگا کر پورے دریا کے پانی کو ہلا دیتے ہیں، مگر ایک مچھلی بھی نہ کنڈی میں پھنستی ہے اور نہ جال میں آتی ہے۔ جس دن ہوتا ہے ہفتے کا دن، مچھلیاں دریا کی تہ سے نکل کر دریا کے اوپر اس طرح تیرنے لگ جاتی ہیں جس طرح مچھلیوں کا سائبان کسی نے پانی پہ بچھا دیا۔ یہ آزمائش تھی، چھ دن تک کوئی مچھلی نہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں ہی مچھلیاں۔ مچھلیاں بڑیا سیاڑیاں ہو گئی ہیں مچھلیاں، انہوں نے پتا لگ گیا بھی ہفتے والے دن کوئی پکڑ نہیں سکتا، باقی چھ دن کسے چھڑنا کوئی نہیں، ان کو پتا، وہ انتظار کرتی تھی کہ ہفتے کا دن کب آئے، جب ہفتے کا دن مچھلیاں پانی پر، جب سورج غروب ہوا مچھلیاں پانی کی تہ میں۔ قوم کے لوگ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کیا کریں بھائی، اب تو ان مچھلیوں نے ہمارے ساتھ وہ چکر بازی شروع کی کہ چھ دن تک غائب رہتی ہیں، ہفتے کے دن نظر آتی ہیں، جس دن ہم ان پر ہاتھ نہیں چڑھا سکتے، وہ مچھلیوں کو دیکھتے اور دانت پیستے رہ جاتے مگر پکڑ نہیں سکتے تھے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس دن مچھلی نہیں پکڑنا۔ اب آزمائش تھی، بھوکے مرنے لگے، کاروبار میں گھاٹا پڑنے لگا، معاشی طور پہ بدحال ہونے لگے، بھوک کی وجہ سے پیٹ سوکھنے لگے اور گھروں میں بھوک ناچنے لگی، قحط سالی، قحط کی کیفیت برپا ہو گئی۔ جب اتنی پریشانی اس قوم پر ٹوٹ پڑی تو اب کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اس پریشانی کے وقت بھی مستقل مزاج رہے، انہوں نے کہا مرنا قبول ہے، پریشان ہونا قبول ہے، کاروبار اجڑتا ہے اجڑ جائے، بھوک آتی ہے آ جائے، بچے بھوک سے مرتے ہیں مر جائے، اگر گھر میں کوئی چیز نہیں پکتی بے شک نہ پکے، مگر ہم رب کے حکم کی نافرمانی کر کے مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، ہم فرما برداری کریں گے اور مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، نافرمانی کر کے مچھلی کا شکار کر کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک گروہ اور پیدا ہوا، اس نے کہا بھولے مسلمانوں، تم تو جھنگ کے رہنے والے معلوم ہوتے ہو، تمہیں سیاست آتی نہیں ہے، ہم تمہیں سیاست کر کے دکھائیں گے۔ کیسے؟ کہنے لگے دیکھنا ہماری سیاست مچھلی بھی قابو کریں گے، مچھلی بھی قابو کریں گے، شکار بھی نام نہیں ہوگا، کاروبار بھی خوب پھیلے گا، قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، دین بھی نہیں چھوٹے گا، دنیا بھی نہیں چھوٹے گی، دین بھی نہیں چھوٹے گا. بھئی تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم ہیں سیاستدان. ہم ہیں، بولو بولو ہم ہیں. اچھا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا دیکھو، دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، حوض بنا لیے، تالاب حوض بنا کر کنارے کے ساتھ ان کے اور دریا کے درمیان میں نالیاں بنا لی، لنک نہر، راجباہا کہنے، کھال کہنے، کھال بنا لیے. اب جب ہفتے کا دن ہوتا تو وہ جو دریا اور تالاب کے درمیان میں کھال بنائے تھے، نالیاں بنائی تھی، انہیں کھول دیتے اور دور سے کھڑے ہو کر اشارے کرتے، پتھر مارتے اور چھچکارتے، اس طرح آواز دیتے تاکہ مچھلیاں ان کھالیوں کے ذریعے سے تالاب میں چلی جائیں، ان کے بنائے ہوئے ان حوضوں میں چلی جائیں. اور اللہ کی آزمائش تھی، آزمائش ہوتی یہ ہے کہ جناب اگر کوئی نافرمانی کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہی آسانی، کوئی فرما برداری کرنا چاہے تو بظاہر مشکل ہی مشکل. اب ہوا کیا کہ مچھلیاں دوڑ دوڑ کر کھالیوں کے ذریعے سے ان تالابوں میں، کھالیوں کے ذریعے سے ان حوضوں میں چلی جاتی ہیں. جب وہ بھر جاتے ہیں، اب نالی بند کر دی، اب کھال ڈکا لاتا، رکاوٹ پیدا کر دی، کہا کل نمٹیں گے، آج نہیں پکڑ دے، آج ہفتے کا دن ہے، آج ہم نہیں پکڑیں گے، کل اتوار کا دن ہے، کل پوچھ لیں گے کہ کیسے غائب رہتی تھی پورا ہفتہ. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ بہانے بازی نہیں چلے گی، یہ بہانے بازی
نہیں چلے گی،
بند کرو یہ سسٹم. کہنے لگے دیکھو جناب، حکم اللہ کا یہ ہے کہ ہفتے کے دن شکار، ہم شکار نہیں کر رہے، ہم نے کوئی مچھلی پکڑی تھوڑا، ہم نے کوئی شکار کر کے کھایا تھوڑا، ہم نے کوئی اس کو جو ہے پکڑ کر بیچا تو نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو پکڑا، نہ ہم نے اس. تمہارا اسلام بڑا تنگ دامن ہے، تم تنگ نظر ملا ہو، پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے، اگر یہ بھی کام کر لیں تو کون سا فرق پڑتا ہے، اگر یہ بھی کام کر لیں ہماری معاشی حالت بدل جائے گی، اگر یہ کام کر لیں ہم بڑی ترقی کر جائیں گے، اگر یہ کام کر لیں ہمارے فلاح کامیابی ہو جائے گی، اگر یہ کام کر لیں ہم بہت آگے نکل جائیں گے. تم تنگ نظر ہو، تم چاہتے ہو جہاں ہمیں 1400 سال پہلے کھڑا کر دیا ہے وہیں کھڑے رہے. لیکن اہل حق نے کہا، اہل حق نے کہا چاہے بازار تمہیں نظر آتی ہے کامیابی، بازار تم سمجھتے ہو کہ یہ مچھلیاں اب گھڑے کی مچھلیاں بن گئی ہیں، پہلے پورے ہفتے میں اتنی مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے، اب آزمائش کا دور آیا ہے تو آزمائش میں ہم تو پریشانی سے دو چار ہیں، اور تم نے اپنے گھروں کو مچھلیوں سے بھر لیا ہے، تمہاری کاروبار تجارت چمک چکا ہے، اور تمہارے پاس پیسے کی فراوانی ہے، تمہارے پاس معاشی طور پر اور گھر میں روزگار کے لیے اور اسی طرح گھر کی ضروریات کے لیے اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یاد رکھو تم رب کے نافرمان ہو. ہم آج کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اور نافرمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. چنانچہ اہل حق نے کہا اپنے گھر ہم سے جدا کر لو. حق والوں نے اپنے محلے جدا کر لیے، اپنے گھر جدا کر لیے، بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، جو مچھلی کا شکار کرنے والے تھے سیاستن وہ ایک طرف ہو گئے، جو اللہ کے حکم کے مطابق رکنے والے تھے وہ ایک طرف ہو گئے. جب یہ دو گروہ پیدا ہو گئے تو اس میں ایک تیسرا گروہ بھی نکل آیا، ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا. یہ گروہ کون تھا؟ اس کا نعرہ تھا جیڑا جتھے لگیا لگیا رہن دیو، جیڑا جتھے لگیا، جیڑا جتھے لگیا، تو بھی ٹھیک تو بھی ٹھیک، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، یہ بھی مومن وہ بھی مومن، نہ یہ کافر نہ وہ کافر، نافرمان بھی مسلمان، فرما بردار بھی مسلمان، یہ تھے اتحاد بین المسلمین کے لمبردار، یہ تھے نام نہاد یکجہتی کونسل کے دعوے دار، یہ تھے جو کفر و اسلام کو جمع کرتے تھے، یہ تھے جو کفر کو کفر نہ سمجھتے تھے، آل حق کی سختی کو نجائز سمجھتے تھے. پھر حکم جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا تو پہلی بات دو گروہ ہو گئے، ایک سیاست دانوں کا ایک مسلمانوں کا، ایک سیاست دانوں کا ایک وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، کہتے ہفتے کے دن تو نہیں پکڑتے، ہفتے کے دن تو ہاں جی ٹھیک ہے اسلام میں تو عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، مگر مجبوری ہے، کستوری ہے، مگر کیا کریں، لیکن اگر مگر لیکن سیاست حالات کا تقاضا، امریکہ کی بالا دستی، مت ڈراؤ ہمیں امریکہ سے، مت باتیں کرو حالات کی، مت بتلاؤ زمانے کی ترقی کے ضابطے اور اصول، مت بیوقوف بناؤ پیغمبر کی امت اور پاکستان کی قوم کو، جو چیز 1400 سال پیغمبر نے نجاز کہی ہے وہ کل بھی حرام تھی، وہ آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گی. وہ اگر مگر سے جہاد نہیں آتی، وہ نہیں یاد ہوتی اگر مگر سے، وہ نہیں یاد ہوتی سیاستن، وہ نہیں یاد ہوتی ضرورتن، وہ نہیں یاد ہوتی معیشتن، وہ نہیں یاد ہوتی حالتن، وہ نہیں یاد ہوتی ترقی کے عنوان پر، وہ جائز نہیں ہو سکتی، دین مکمل ہو چکا ہے، جو جائز تھی وہ جائز رہی، وہ جو حرام تھی وہ حرام رہی. سیاستدان الگ اور مسلمان، اللہ کرے اج دے ایدان دے سیاستدان اور مسلمان بھی الگ الگ، جی نہ ہوئے تو کیا ہوئے گا، نہ ہوئے کیا ہوا پھر، اور اگر ہم بھی ایسے نہ ہوئے تو کیا ہوگا پھر، قرآن کا آئینہ ہے، پھر کیا ہوا، یہ الگ ہو گئے، یہ الگ ہو گئے، یہ تیسری قوم اتحادی جڑا جتھے لگے یہ بھی اسی کے ساتھ مل گئی، کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیوں، اے بڑے تنگ نظر نے، یہ بڑے تنگ نظر ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے ان نام نہاد سیاستدانوں اور مصلحت پسندوں کے مقابلے میں درمیان میں دیوار کھڑی کر لی، کہا ادھر تم رہو ادھر ہم رہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. وقت گزرتا رہا ان پر بھوک آتی رہی، وقت گزرتا رہا یہ مصیبت کا شکار ہوتے رہے، وقت گزرتا رہا کاروبار تباہ ہو گئے، وقت گزرتا رہا معاشی طور پہ بدحال ہو گئے، وقت گزرتا رہا مصائب و آلام کی وادیوں سے گزرتے چلے گئے، وقت گزرتا رہا وہ خوشحال ہوئے، وہ ترقی پسند ہوئے، وہ دولت مند ہوئے، ان کے پاس فراوانی ہوئی، لیکن ایک وقت آیا جب خدا کا عذاب آیا. عذاب تو قوموں پر یہ بھی آیا کہ پانی کا سیلاب آئے، ڈوب کر مار دے، ڈبو کر مار دیا جائے. عذاب یہ بھی آیا آسمانوں سے آگ برسے. عذاب یہ بھی آئے آسمانوں سے پتھر برسے. عذاب یہ بھی آئے کہ ایک فرشتے نے چنگاڑ ماری پوری قوم مر گئی. عذاب یہ بھی آئے کہ زلزلہ آیا پوری قوم ہلاک ہو گئی. مگر اس قوم پر عذاب انوکھا آیا. اس قوم پہ عذاب کیا ہے عذاب؟ ایک دن مسلمان اٹھے، کیا دیکھا کہ دیوار کے پار کوئی آواز نہیں ہے. ان کے گھروں سے جو صبح صبح دھوئیں اٹھتے تھے، مچھلی پکنے سے خوشبو پھیلتی تھی، آج اس کی دور دور تک کوئی علامت نہیں ہے. آخر یہ لوگ دیوار پر چڑھے کہ ادھر سے آواز کیوں نہیں آتی، تو کیا دیکھا، وہ سیاستدان، وہ مصلحت پسند جنہوں نے دین کو اپنی مصلحت کی بھیڑ چڑھا دیا تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، اب ان کے گھروں میں وہ بندر کی شکل میں، ریس کی شکل میں، کتوں کی شکل میں، بھیڑیوں کی شکل میں، خنزیروں کی شکلوں میں بدل چکے تھے. 3 دن تک یہ بھیڑیے، یہ بندر، یہ خنزیر، یہ ریچھ اپنے گھروں میں چیختے رہے، مسلمانوں کے قدموں پر سر رگڑتے رہے. مورخین لکھتے ہیں وہ چیختے تھے، وہ پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہمیں کس عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے، مگر عذاب آ چکا تھا. جب تیسرا دن ہوا تو ان مصلحت پسندوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہا، جب تیسرا دن ہوا تو ان اتحادیوں میں سے بھی کوئی ایک زندہ رہا، تو وہی زندہ رہا جو کل تک بھوکے تھے، رہے تو وہی رہے جو کل تک پیاسے تھے، رہے تو وہی رہے جو کل تک مصیبت کے مصائب کے آرام مصائب و آرام کی وادیوں سے گزرتے تھے. دوستو، قرآن کریم کا یہ واقعہ آج مجھے اور آپ کو بار بار اس بات کی طرف متوجہ دلاتا ہے، حالات تنگ صحیح، پریشان کن صحیح، مگر موقع پہ ڈٹ جاؤ. اگر موقع پہ ڈٹ جاؤ گے فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی. لیکن ایک بات کہتا ہوں، اس قوم پر تو عذاب شکلوں کے مسخ ہونے کا آیا تھا. حضور کی دعا سے اگرچہ آج شکلیں مسخ نہیں ہوتی، مگر آج بھی ان کے کردار مسخ ہو چکے ہیں، ان کے دل مسخ ہو چکے ہیں، ان کے دماغ مسخ ہو چکے ہیں. وہ دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں بھیڑیے ہیں. وہ دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں خنزیر ہیں. وہ دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں کتے ہیں. وہ خدا کا عذاب کتے کی فطرت تما اور لالچ ہے، کتے کی فطرت تما اور جتنے لالچی آج کے مصلحت پسند ہیں، دین بیچ کر پیٹ بھرنے والے ہیں، دین کو مصلحت کا شکار کر کے گھروں کو بھرنے والے ہیں، آج ان کی سوچ اور کتے کی سوچ میں کوئی فرق ہے؟ آج وہ بھیڑیے تو نہیں بنے، مگر ان کے ظلم سے خلق خدا خون خون ہے. ان کے پنجہ استبداد میں جس طرح خلق خدا جکڑی ہوئی ہے، جس طرح ان کے ہاتھ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں، کیا یہ بھیڑیے سے کم ہے؟ کیا وہ لوگ کہ جو بدا شکل میں خنزیر تو نہیں بنے، مگر خنزیر جیسی بے غیرتی، خنزیروں والی بے حیائی، فطرتی طور پر خنزیر میں جو بے غیرتی کا مادہ ہے، کیا آج وہی بے غیرتی ان میں نظر نہیں آ رہی؟ آ رہی نہیں آ رہی؟ خنزیر کی فطرت میں ہے کہ اپنی مادہ کے پاس کسی اور کو دیکھ کر خود منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. اور یہاں بھی وہی ہے کہ مادہ امریکہ، نار صاحب یہاں نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، وہ کسی اور کے پاس، یہ کسی، اس کی میٹنگ کسی اور سے، اس کی میٹنگ کسی، تو کیا شکلیں یہ مسخ کردار نہیں ہوئے؟ کردار مسخ ہو چکے ہیں، صدا ہو چکی ہے. لیکن جنہوں نے مشکلیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، آج ان کے دلوں میں نہ تمہ ہے، نہ لالچ ہے، نہ ان کے ہاتھ کسی مظلوم کے خون سے رنگین ہیں، اور نہ آج ان کے ذہنوں سے غیرت اور حمیت کے جنازے اٹھے ہیں. وہ شرم و حیا کے پتلے ہیں، وہ غیرت و حمیت کے ایک کوہ گرا ہیں، وہ وقت کے شبلیوں بغدادی ہیں. آج بھی وہ اسی کردار پر چل رہے ہیں جس کردار پر احمد ابن حنبل نے تاریخ رقم کی تھی، جو کردار ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ کا تھا، جس کو اپنے ابن تیمیہ، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور شیخ الہند محمود الحسن نے تاریخ کے صفحات پر، لوح تاریخ کے صفحات پر سونے کے حروف سے لکھا تھا. آج بھی لوگ اسی پر قائم ہیں، اسی راہ پہ گامزن ہیں، اسی قافلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. نہ ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا ہوئی ہے، نہ اس کے کردار میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے. دوستو،
کافر کافر،
شیعہ کافر،
جو نہ مانے
وہی کافر،
کافر کافر،
شیعہ کافر.
یہ ایک دو رکے آئے ہیں جھنگ پولیس کے بارے میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جھنگ پولیس کے جو افسران اب زیادتی کرنے کی عادت سے بعد نہیں آ رہے، انشاءاللہ میں انہیں نکیل چڑھا دوں گا. سمجھے؟ میں آر دس روز سے، میں آج انتظامیہ اور پولیس کے اعلی افسروں تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ بعض چھوٹے درجے کے افسر اپنی افسری سے اور دو تین کندھوں پہ لگائے ہوئے پھولوں سے نجائز فائدہ اٹھا کر خلق خدا کو تنگ کر رہے ہیں، انہیں سمجھاؤ ورنہ انہیں خوب سمجھا دیا جائے گا۔ کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو تنگ کرے، میں اس دفعہ پورا ہفتہ یہاں ہوں، میں دیکھ لوں گا کیسے تنگ کرتا ہے۔ اپنے گھروں میں آرام سے سو، اپنے کاروبار کرو، اپنی دکانیں کھلی رکھو، کسی کی جرت نہیں ہے تمہاری طرف میری آنکھ سے دیکھ سکے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے بھائی ثناء اللہ ساجد صاحب ہیں، انہوں نے مولانا اسحار قاسمی پر ایک نقوش اسحار کے نام سے بڑی مدلل کتاب لکھی اور بڑی زبردست کتاب لکھی۔ اب شیعہ کی ایک کتاب تھی شیخ ثقیفہ، جس میں حضرت ابو بکر کا نام لے کر اس خبیث نے کتے کی تصویر بنائی تھی، انہوں نے اس پوری کتاب کا جواب لکھا ہے، صدیق اکبر کی شخصیت پر شیعوں کے عائد کردہ اعتراضات کے متعلق جوابات۔ یہ آپ حضرات ضرور لے کر جائیں، اور بڑی ان کی کوشش ہے، ہمارے نوجوان بھائی ہیں اور بڑا تحقیقی کام کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے، زور قلم میں اور ان کے زور قلم میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے آخر میں یہ کہوں گا کہ پچھلی دفعہ جن حضرات نے نام لکھوائے تھے وہ بھی اپنا چندہ جمع کرائیں، اور اس مسجد کے لیے کیا جام ہو گیا، اچھا ہن جڑا اٹھے گا نا، میں سمجھنا ہے کہ وہ اس لیے آیا سی کہ جب مسجد نہ آوے تو میں اٹھ کے چلے جاؤں تاکہ دوسرے لوگ بھی میری ویکھا ویکھی اٹھ جائیں۔ اب آپ حضرات حسب سابق جنہوں نے اس دن نام لکھوائے تھے پیسے دے کر آئے، پیسے دیں، یا نماز کے بعد آپ پھر حاجی اللہ وسایا صاحب سے رابطہ کریں اور اس مسجد کے فنڈ میں زور و شور کے ساتھ آپ حصہ لیں اور اس فنڈ کو مضبوط بنائیں، کیونکہ حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ مسجد کے کئی چیزیں تعمیر کرنے کی وجہ سے 50-60 ہزار کی مسجد مقروض ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد مقروض رہے؟ میرے خیال چاہتے ہیں، ویسے نہیں چاہتے تو جے کہو 10 روپیے دے دو، کہیں پھر بے شک مقروض رہے۔ تو دوستو یہ آپ کا مرکز ہے، جھنگ والوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، جو پورے ملک سے آتے ہیں انہیں بھی عمومی طور پر کہتا ہوں، یہ آپ کا مرکز ہے، یہ آپ کے مل بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں آ کر آپ اپنے جذبات کو جلا بخشتے ہیں، آپ اپنے بلبلوں میں ایک نئی قوت دیکھتے ہیں، آپ اپنے ایمان کی چنگاری کو بھڑکتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ مرکز مضبوط ہو اور اس میں کشادگی اور وسعت ہو، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ حضرات کی اگر کوشش ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آئندہ 2-4 سالوں میں ہم اس مسجد کو اتنا وسیع کر دیں گے کہ جتنی یہ مسجد اس وقت ہے اس سے بھی 2 گنا اور بڑھ جائے، چاہے وہ اوپر تعمیر کی جائے، چاہے باقی ارد گرد کی جو جگہ ہیں ان کی منت سماجت کر کے انہیں خرید کر مسجد میں شامل کیا جائے۔ اس لیے آپ حضرات دام میں در میں سخنے ہر طریقے سے اس مسجد کے ساتھ مدد فرمائیں اور کوئی کمی نہ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس سلسلے میں حاجی صاحب سے بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں، مجھ سے بھی، ملک اقبال صاحب سے بھی، اور اس میں جو بھی آپ کے پاس ہو جب بھی آپ دے سکیں ضرور حصہ لیں۔ واخر دعوانا الحمد